بدھ 19 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پیناما لیکس کے انکشافات میں سپریم کورٹ میں بات وہیں رکی ہے جہاں رکی تھی کہ فلیٹس کس کے ہیں اور رقم کہاں سے آئی. تاہم ایک ماہر قانون نے کہا
ایک بات اب طے ہے کہ یہ فیصلہ اب جلدی ہو رہا ہے اور مجھے تو لگتا ہے یقیناً اگر کل نہیں تو پرسوں تک یہ پروسیڈنگ کنکلوڈ ہو جائیں گی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پیناما لیکس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی نے اپنی حتمی رپورٹ کی جلد نمبر 4 میں شریف فیملی کے بارے میں بڑی سنگین دستاویز منسلک کی ہیں. یہ دستاویزات لندن فلیٹ سے متعلق ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک.
سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ لندن فلیٹس کی ملکیت کے بارے میں ابھی شواہد سامنے نہیں آئے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو خریدنے کے لیے رقم قطر سے گئی تھی یا پھر سعودی عرب سے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے کسی بھی حصے کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اور عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گی. میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے نیب کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص ان جائیدادوں کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے جو ان کے بچوں کے نام پر ہوں. ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی.
پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ کمیٹی میں موجود تمام جماعتیں انتخابی بل مسودے پر متفق ہو گئی ہیں اور اس پر قانون سازی کے لیے جمعے کے روز پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا. حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس کا بوائیکاٹ کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس بل میں 4 سفارشات شامل کی جائیں جن میں بیرونی ممالک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور اگلے انتخابات بائیو میٹرک سسٹم کے تحت کروانے کی سفارشات بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی نے موجودہ الیکشن کمیشن پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے نیا الیکشن کمشنر تعینات کیا جائے. پاکستان نے 18 جولائی کو بھڑرو اور تندر میں انڈین فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر کی خلاف ورزی پر انڈین ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے. انڈین فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 شہری ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے تھے. پاکستان نے کہا ہے کہ شہریوں کو جان بوجھ کے نشانہ بنانا شرمناک انسانی وقار کے خلاف اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک خاتون سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد قاسم.
مستونگ پولیس کے ایک اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ کوئٹہ کراچی ہائی وے پر چوتوک علاقے میں پیش آیا. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ حملے کا نشانہ بننے والے لوگ کرائے کی کار میں کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے. جب گاڑی کوئٹہ کراچی ہائی وے پر چوتو کے مقام پر پہنچی تو نامعلوم مسلح افراد نے اس پر فائرنگ کی. حملے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 4 افراد ہلاک ہوئے جبکہ گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہوا. ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے. پولیس اہلکار کے مطابق یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے.
قطر کا بوائیکاٹ کرنے والے 4 عرب ممالک کا کہنا ہے کہ وہ اب اس بات پر اصرار نہیں کر رہے کہ گزشتہ ماہ کے 13 کے 13 مطالبات پر قطر عمل کرے. اقوام متحدہ میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے سفارتی نمائندوں نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ قطر 6 وسیع اصول قبول کر لے. قطر کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. انڈیا کی سپریم کورٹ پرائیویسی کو بنیادی حق کا درجہ دینے سے متعلق ایک کیس کی سماعت کر رہی ہے. بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب حکومت کی جانب سے ایک نئی اسکیم شروع کی گئی جس کے تحت وہ شناختی کارڈ جاری کرنے کے لیے انفرادی طور پر لوگوں کی ذاتی معلومات جمع کر رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر عدالت ذاتی زندگی سے متعلق معلومات کو بنیادی حق کا درجہ دے دیتی ہے تو اس فیصلے کے کئی دیگر حوالوں سے بھی دور رس اثرات مرتب ہوں گے. مثال کے طور پہ ہم جنس پرستی، الکوہل پہ پابندی اور چند ریاستوں میں جہاں گائے کا گوشت کھانے پر پابندی ہے. فرانس کے فوجی سربراہ نے فرانس کے صدر ایمینل میکرون کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. تلخ کلامی کی وجہ دفاعی بجٹ میں کٹوتی بتائی جاتی ہے. جنرل پیئر ڈوویلیے نے کہا کہ فرانس کے دفاع کے لیے جس مضبوط دفاعی قوت کی ضرورت ہے وہ اس کی یقین دہانی اس کے بعد نہیں کرا سکتے. صدر میکرون کی حکومت نے اس سال کے دفاعی بجٹ میں تقریباً $1 ارب کی کٹوتی کا اعلان کیا ہے. کٹوتی کا مقصد بجٹ خسارہ ملکی مجموعی پیداوار سے 3% نیچے لانا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ خفیہ ملاقات کو فیک نیوز یعنی غلط خبر قرار دیا ہے, جبکہ اس سے قبل وائٹ ہاؤس دونوں صدور کی خفیہ ملاقات کے حوالے سے تصدیق کر چکا ہے. تفصیل جانیے فرحت جاوید سے.
جرمنی میں ہونے والے جی 20 سربراہی اجلاس کے موقع پر امریکی اور روسی صدور کے درمیان باضابطہ ملاقات کے بعد یہ غیر رسمی ملاقات ہوئی، تاہم اس بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے اس دوران کیا بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ ایک مختصر سی بات چیت تھی، پہلی ملاقات رسمی تھی جو 2 گھنٹے جاری رہی، جبکہ دوسری ملاقات ہیمبرگ میں جی 20 اجلاس کے دوران نجی کھانے پر ہوئی۔ اس موقع پر امریکی صدر تنہا تھے جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ہمراہ ان کے سرکاری مترجم تھے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک خاتون سمیت ہزارہ برادری کے 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کے، کیونکہ سیربین شروع کرتے ہیں پاکستان میں پینما لیکس کے بعد وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے جائیداد و اثاثوں کے معاملے پر جاری عدالتی کارروائی سے۔ پینما لیکس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی کی حتمی رپورٹ کی جلد نمبر 4 میں شریف خاندان کے بارے میں بڑی سنگین دستاویز منسلک ہیں۔ یہ دستاویزات لندن فلیٹس اور وزیر اعظم کے صاحبزادوں حسن و حسین نواز کی بیرون ممالک کمپنیوں نیلسن اور نیسکول سے متعلق ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاناما لیکس پر عمل درآمد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ لندن فلیٹس کی ملکیت کے بارے میں ابھی شواہد سامنے نہیں آئے، اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو خریدنے کے لیے رقم قطر سے گئی تھی یا پھر سعودی عرب سے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ منی ٹریل کا جواب مل جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر لندن کے فلیٹس میاں شریف کی ملکیت تھے تو اس کا حصہ وزیر اعظم نواز شریف کو بھی ملا ہوگا، جس پر وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارس نے کہا کہ ان کے موکل نے تو قطر میں ہونے والی سرمایہ کاری سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر لندن فلیٹس میں سے حصہ کیسے مل سکتا ہے؟ انہوں نے نیب کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص ان جائیدادوں کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے جو ان کے بچوں کے نام پر ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جے آئی ٹی کے کسی بھی حصے سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اور عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ سماعت کے دوران حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے کا معاملہ سامنے آیا تو بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس مقدمے میں دیے گئے اپنے بیان حلفی سے انکاری ہیں تو انہیں دی جانے والی معافی بھی غیر مؤثر ہوگی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے میں اسحاق ڈار بطور وعدہ معاف گواہ پیش ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں اس مقدمے میں بیان حلفی انہوں نے اپنی مرضی سے تحریر نہیں کیا بلکہ زبردستی لکھوایا گیا تھا۔ سماعت کے دوران وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارث نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے والیوم نمبر 10 کو عام کرنے پر اصرار نہیں کیا جو باہمی قانونی معاونت سے متعلق ہے۔ وزیراعظم کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز اور بیٹی مریم نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ کل اپنے دلائل دیں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اس معاملے پر میں نے بات کی ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے بھی، جو اس کیس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو آج عدالت کی سماعت میں موجود بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے ساتھ جتنی معلومات اور دستاویزات ہیں ان کی بنیاد پر سپریم کورٹ کیا طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟
جو آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے نا، کل تو بات کی تھوڑی مختلف نظر آ رہی تھی، لیکن آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس سے دو باتیں تو طے ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کیس اب یہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو مین ان کے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، انہوں نے جو انٹرویو سے پہلے کر لیا، وہ اسحاق ڈار صاحب کے وکیل آئے، وہ بھی جلدی فارغ ہو گئے، اور کل جو ہے بچوں کے وکیل نے آنا ہے، اور اس کے بعد شاید چھوٹا موٹا جواب جو ہے وہ مین بخاری صاحب دیں گے۔ تو پرسوں تک تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔
اچھا،
ایک تو یہ بات نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اور جس قسم کی آبزرویشن چاہے لاؤڈ تھنکنگ آپ کہہ لیں
جی،
تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ایک نیب کی جو ہے وہ معاملہ اس طرف تو خیر جائے گا.
اچھا،
اگر اس طرف جا رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میاں صاحبان کو کوئی بہت زیادہ پریشانی نہ ہو، وہ کہ ایک پریشانی کی بات تو ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو.
اچھا،
یہاں تک دوسرا سوال ہے جو پہلے جو ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کی جو بات جو نظر آ رہی تھی، آج ایسا لگتا ہے اب نہیں پتا کہ جج صاحبان کے مائنڈ میں کیا ہے یا کیا، لیکن شاید آج کی پروسیڈنگس میں کچھ اس قسم کی ایسا امپریشن ہے یا ایک
تجزیہ
کے طور پر نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ اتنی مطلب شدت کے ساتھ اس طرف نہیں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سبجیکٹ ٹو آنے والے ایک یا شاید دو دنوں میں یہ جو بات ہو.
اچھا،
یہ چونکہ دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر ہے تو وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا تو وہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے.
اچھا،
تو یہ ایک مشکل سوال ہوگا ڈسکوالیفیکیشن.
جی جی جی،
لیکن پرسیو یہ جو نیب والا قصہ ہے یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ادھر جائے گا.
اچھا، آپ کو یوں نظر آ رہا ہے. اچھا، لیکن یہ بتائیے کہ آج کی سماعت میں آج جسٹس اعجاز احسن نے یہ بھی کہا کہ ان کے ریمارکس تھے کہ اصل سوال تو یہ ہے کہ شریف خاندان کے سعودی عرب، دبئی اور لندن میں پراپرٹیز یا جائیدادوں کے لیے پیسہ آیا کہاں سے ہے، اور اس بنیادی سوال کا ہمیں ابھی تک جواب نہیں ملا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان کے وکلاء اس سوال کا جواب دینا بھی چاہ رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر معاملات کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں، ایک جو کوشش آج وزیر اعظم کے وکیل صاحب نے جو اپنے آرگومنٹ سے بظاہر ایسا لگتا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ دیکھیں نا، بنیادی طور پر تو یہ ان فلیٹس کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے سارا معاملہ اٹھا، اور اسی کی جسٹیفیکیشن کے لیے گلف اسٹیل مل سے لے کر یہ سارے قطری کی انویسٹمنٹ اینڈ آل دیٹ یہ معاملہ ہوتا رہا. لیکن انہوں نے شاید اس قسم کی کوشش کی ہے، اب یہ تو ریزلٹ آئے گا تو پتا چلے گا کس طرح، کہ وہ وزیر اعظم کو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے علیحدہ کریں. لیکن حسن اور جو فلیٹ کی جو ہے ان کے بیٹے کی ملکیت جو ہے وہ کب ہوئی یہ لگا سوال ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں. اب یہ برڈن ضرور ہے کہ ان پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے یہ وسائل کہاں سے حاصل کیے.
لیکن آپ نے جو ٹرائل کا کہا، تو آج بھی ایک جج نے میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ آپ کو اگر اتنے زیادہ اعتراضات ہیں تو پھر آپ کو ٹرائل کورٹ میں چلے جانا چاہیے. تو اس سے فرق کیا پڑے گا، اور کیا اس سے سب بچنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں جی جی نہیں، وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے اعتراضات ہیں، تو یہ تو ہم اس جورسڈکشن میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اور یہ تمام وہ سوالات ہیں جو الٹیمیٹلی ٹرائل میں آئیں گے. آپ کو موقع ملے گا، پروسیکیوشن کو بھی موقع ملے گا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں میرے خیال کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو ٹرائل میں فیس کرنا پڑیں گے. گزارے ٹرائل جب ہوگا تو ان دا فرسٹ پلیس پروسیکیوشن اپنی ایویڈینس پیش کرے گی، اور اس کے بعد ان کو موقع ملے گا. اور وہ شاید کہہ یہ رہے تھے کہ اتنی ڈیٹیل میں جانا جو ہے ہم 184(3) کی جورسڈکشن میں شاید ان تمام باتوں میں نہیں جا سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یا تو ایک ایسی ایویڈینس مل جائے جس کو کسی بھی طریقے سے جھٹلایا نہ جا سکے یا جس کے بارے میں کچھ سوالیہ نشان اٹھایا جا سکے. اگر ایسی بات ہو گئی تو پھر تو ڈسکوالیفیکیشن کی پاسبل ہی بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر بس صاحبان کے مائنڈ میں یہ شک رہا کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے چاہے ہائپوتھیسز یا کسی ایویڈنس یا کسی ڈیفنس کی بنیاد پر اس کو اپیرنٹلی رد بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ڈسکوالیفیکیشن کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا مشکل
نظر آئے گا. اچھا، تو آپ نے جیسے کہا کہ اب لگتا ہے کہ یہ معاملہ شاید نیب کو، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بھیج دیا جائے.
میرا خیال ہے وہ تو منیمم ہوگا، وہ تو منیمم ہوگا.
تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ گئے ہیں؟
ساری کوشش تو اسی بات کی ہے نا، اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس طرف تو معاملہ ضرور جائے گا. جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بہرحال سوالیہ نشان ہے
کہ کیا عدالت مطمئن ہو گئی ہے نہیں ہوئی یا آنے والے دنوں میں ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی وقت کوئی ایسا آرگومنٹ تو سامنے آ سکتا ہے. جیسے نعیم بخاری صاحب نے ظاہر ریبٹل میں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو جج صاحب کو ان کا مائنڈ ہی چینج کر دے. اور یہ جوڈیشل پروسیڈنگ میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوتی, بعض اوقات یہ ہمارا اپنا بھی درد ہے کہ کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے اور آخر تک معاملہ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے, لیکن آخر میں جا کے جب تک ایسی بات ہائی لائٹ کر دی جاتی ہے جس پہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے سب سے پہلے کیوں نہیں کی, یہ جج صاحب کو خود کو چیز جو ہے نا اسٹرائک کر جاتی ہے. تو یہ لیکن ایک بات اب طے ہے کہ یہ فیصلہ اب جلدی ہو رہا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے یقیناً اگر کل نہیں تو پرسوں تک یہ پروسیڈنگ کنکلوڈ ہو جائیں گی.
یہ تھے ماہر قانون جسٹس ریٹائر طارق محمود. اور وکلا کی نمائندہ تنظیم پاکستان بار کونسل نے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان بھر کی عدالتوں میں ہڑتال کی اپیل کی تھی, اور پاکستان کے اکثر شہروں کی عدالتوں میں آج جزوی ہڑتال کی گئی. تاہم صوبے پنجاب کے شہر لاہور میں ہائی کورٹ بار نے ہڑتال کی اپیل سے اتفاق نہ کرتے ہوئے معمول کا کام جاری رکھا. لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ.
پاکستان بار کونسل کی اپیل پر صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں جہاں ضلعی سطح پر عدالتوں میں بدھ کے روز وکلاء نے ہڑتال کی, وہیں لاہور ہائی کورٹ میں کام معمول کے مطابق چلتا رہا. پاکستان بار کونسل کی طرف سے دی جانے والی ہڑتال کی کال کا مقصد وزیراعظم نواز شریف پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ بڑھانا تھا. تاہم لاہور ہائی کورٹ بار کا کہنا ہے کہ وہ کونسل کی طرف سے ہڑتال کی اپیل سے اتفاق نہیں کرتے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار عامر سعید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم سے استعفے کا مطالبہ سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا, تاہم وہ سمجھتے ہیں ہڑتال دباؤ ڈالنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے.
آج جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا سٹینڈ تھا کہ پرائم منسٹر شوڈ ریزائن, اس کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری جو لڑائی ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے, کرپٹ پرائم منسٹر کے خلاف ہے, ہماری عدلیہ کے خلاف یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اسٹرائک کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے ان کے مسائل بڑھا رہے ہیں. جو وکیل کیسز میں پیش ہو رہے ہیں ان کے کیسز آپ رکوانا چاہ رہے ہیں. اسٹرائک کوئی حل نہیں ہوتا جناب, ہم نے اسٹرائک کی کال دے دی. اب اسٹرائک کیا ہے جناب, عدالتوں میں پیش نہیں ہونا اور نواز شریف کے خلاف ہم استعفی ہونا چاہیے.
پاناما کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیے جانے کے فوراً بعد لاہور ہائی کورٹ بار اور سپریم کورٹ بار نے وزیر اعظم سے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. تاہم اس وقت پاکستان بار کونسل نے اسلام آباد میں منعقدہ اپنے ایک اجلاس کے دوران فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ اس وقت مناسب نہیں تھا. عامر سعید کا کہنا تھا کہ اب جب پاکستان بار کونسل نے ان کی استعفے کی کال کی حمایت کی ہے تو وہ اسے خوشائند سمجھتے ہیں, تاہم وہ نہیں سمجھتے کہ عدالتوں میں کام روکنا اپنے مقاصد کے حصول کا صحیح طریقہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر قائم ہیں اور اپنی تحریک جاری رکھیں گے. اس سلسلے میں صوبہ بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور احتجاج منعقد کیے جائیں گے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور پاکستان کے سینٹ کے آج کے اجلاس میں ارکان نے جب سپریم کورٹ کی پینما پیپرز اور وزیر اعظم کے اہل خانہ کے لندن فلیٹس کے بارے میں جی آئی ٹی پر بحث کرنے کی کوشش کی تو حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, لہٰذا اس پر سینٹ میں بحث نہ کی جائے. اس واقعے کی تفصیل بتانے کے لیے ہماری نامہ نگار شمائلہ خان اس وقت ہمارے اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی شمائلہ, آپ نے سینٹ کی کارروائی دیکھی, کیا تفصیلات ہیں؟
جی امبر, اس ہفتے سے جب سے سینٹ کا اجلاس شروع ہوا ہے تب سے ایجنڈے میں شامل دو تحریک ہیں جن پر بحث جو ہے اس کا سب کو انتظار ہے. ان دو تحریک میں ایک ہے پیناما کیس پر بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ پر بحث, اور دوسری ہے قومی اداروں سمیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور بدنیتی پر مبنی حملے. یہ دو تحریک جو ہیں تقریباً آج دوسرا دن تھا اجلاس کا, لیکن اس پر بات نہیں ہو سکی. وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ایجنڈے میں ان موضوعات سے پہلے کچھ دیگر موضوعات تھے, دیگر تحریک تھیں جو اپنی جگہ اہمیت رکھتی تھیں, ان پر بہت تفصیلی بات ہوئی. آج کے اجلاس کی کارروائی کے دوران وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف زاہد حامد نے کہا کہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی عدالت میں زیر بحث ہے، زیر سماعت ہے، تو اس پر بحث نہیں ہونی، اس پر بحث ہونی چاہیے یا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ ہر جگہ زیر بحث ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی بحث ہو سکتی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ہاؤس آف بزنس میں بھی آئی تھی، تو مطلب ہر جگہ ہو رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہاؤس جو ہے وہ کسی رولز کا پابند ہوتا ہے، تو رولز بک منگوائی گئی اس وقت اور جس میں جس کو پڑھ کر سنایا گیا، اور اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ایوان اس پر بات کر سکتی ہے۔ تو اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ اس اجلاس میں بہت یہ معاملہ زیر بحث آئے گا اور گرما گرم جو ہے وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔
اچھا، تو رولز دیکھ لیے گئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پر بحث ہو سکتی ہے اور ہوگی؟
جی بالکل ہوگی۔
اچھا، اور کسی اور جماعت کے جو سینیٹرز تھے ان کا کچھ کہنا تھا اس بارے میں؟
امبر، یہ بالکل آخر میں جب ایجنڈا اگلے دن کا سیٹ کیا جا رہا تھا تب اس پر بات ہوئی تھی، چونکہ چیئرمین سینٹ نے یہ بات خود کہہ دی کہ یہ بات یہ اس پہ بحث ہوگی، تو زیادہ اس پہ جو ہے وہ شور نہیں مچا، لیکن یہ کہ اب دیکھیں کہ کل کیا ہوتا ہے، اس پہ کیا بات ہوتی ہے، سبھی اس کے منتظر ہیں۔
چلیں، اچھا شمائلہ خان، ہم آپ سے کچھ دیر بعد سینٹ کی اور کارروائی پر بھی بات کریں گے، یہ تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ اور آج کل پاکستانی ذرائع ابلاغ اور خاص طور پر نیوز چینلز پر سپریم کورٹ میں چلنے والے پینما لیکس کے اس مقدمے کی خبریں چھائی ہوئی ہیں۔ کمرہ عدالت میں ہونے والی سماعت کن مراحل سے گزر کر اخبارات یا ٹیلی ویژن کی زینت بنتی ہے، اور اس حساس مقدمے کی رپورٹنگ کس قدر مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں جو اس مشق کا حصہ ہیں، یعنی رپورٹرز اور کیمرامین۔ ہمارے نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے انہی سے بات کی ہے اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں پینما لیکس کے مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے، جس کی ذرائع ابلاغ بھرپور کوریج کرتے ہیں۔ یہ سارا کام کیا انتہائی آسان ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے؟ یہی سوال میں نے اسلام آباد کے صحافی متی اللہ جان سے کیا، جو وقت نیوز ٹی وی کے رپورٹر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کب سے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔
20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ بہت ہی نازک کورٹ رپورٹنگ کا معاملہ ہے، کیونکہ آئینی اور قانونی معاملات ہوتے ہیں۔ جب تک پڑھا لکھا آدمی، اور پڑھا لکھا بھی وہ جو انگریزی سمجھتا ہو، اور پھر انگریزی میں بھی جو قانون کی زبان کے بارے میں بھی شدھ بدھ رکھتا ہو، تو اس کے لیے کورٹ رپورٹنگ آسان ہوتی ہے۔ ادروائز یہاں پہ کافی لطیفے بھی ہوتے ہیں، ترجمے بھی غلط ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سپریم کورٹ بھی اس کا نوٹس لیتی ہے۔ اور پھر جو انگریزی میں بحث ہو رہی ہوتی ہے اس کو اردو میں ترجمہ کرنا، اور وہ ترجمہ پھر عام آدمی کے لیے، ایک دکاندار، ایک ریڈیو والا، اس کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کورٹ رپورٹنگ بظاہر تو بڑی آسان لگتی ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے آ کے جو ہے بتا دیتے ہیں، جج نے یہ کہا، وکیل نے یہ کہا، فیصلہ یہ آ گیا، مگر اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے۔
کیا بظاہر بڑی آسان دکھنے والی کورٹ رپورٹنگ واقعی آسان ہے، یا پھر اس کے پیچھے بھی داستانیں ہیں؟ متی اللہ جان نے بتایا،
دیکھیں جو بڑے مقدمات ہوتے ہیں، پناما کا جیسے بڑا مقدمہ ہے، وہ ایک رپورٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک رپورٹر جو اندر کھڑا جج کو سن رہا ہوتا ہے، وہ اس کے نوٹس لیتا ہے، وہ اس کے ٹکر بناتا ہے، ٹکر فارم میں وہ جناب کوئی 8-10 ٹکر جب ہو جاتے ہیں تو وہ صفحہ پھاڑ کے اپنے ساتھی رپورٹر کو پکڑاتا ہے، وہ ساتھی رپورٹر بھاگ کے باہر آتا ہے، باہر آ کے پھر وہ ٹیلی فون کرتا ہے اپنے ٹی وی آفس میں، ٹکر لکھواتا ہے، یا پھر کچھ ساتھی رپورٹر باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہر گھنٹے بعد بیپر دے رہے ہوتے ہیں، اپ ڈیٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ رپورٹر اندر ہی ان کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ پرانے تجربہ کار رپورٹرس ہوتے ہیں، تو وہ یہ تحریریں جو ہیں جب باہر بھیجتے ہیں تو کبھی کبھی ایک صحافی کے جو لکھے ہوئی تحریر ہوتی ہے وہ اس سے 8-10 صحافی استفادہ کرتے ہیں، تو یہ پول رپورٹنگ بھی ہوتی ہے۔ مگر جہاں تک ریلائنس فیکٹر کی بات ہے تو ہم ایک دوسرے پہ اعتماد ضرور کرتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ ہماری مجبوری بھی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔
پینما ہی نہیں بلکہ کسی بھی مقدمے میں صرف رپورٹر کے ذریعے کوریج مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کلیدی کردار کیمرامین کا بھی ہوتا ہے۔ اگر پینما لیکس کے مقدمے کو ہی لیں تو ہر شخص کے آنے جانے کے مناظر اور سماعت کے بعد سیاسی بیانات ایک ایسا عمل ہے جو روزانہ ناظرین اپنے ٹی وی اسکرینوں پر دیکھتے ہیں، لیکن ان مناظر کی عکس بندی کے لیے کیمرامین کو کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں اور اس کے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں، اب تک نیوز کے کیمرامین مرزا رضوان دیکھ۔
15 ایئرز سے میں ورک کر رہا ہوں کیمرہ ورک، اور 4 ایئرز ہو گئے مجھے سپریم کورٹ کور کرتے ہوئے. نظام اس طرح بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہم 4-5 کیمرہ مینز ہوتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ فلاں جگہ پہ میں ہوں, گیٹ پہ جیسے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, ارائیول پہ ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور ڈائس پہ یعنی کہ مختلف کیمرہ مین ہیں ہم 5, تو ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیشن رکھتے ہیں اپنی. ہمیں یہاں پہ دیکھیں دھوپ گرمی چھاؤں, ابھی اب میں آپ کے سامنے یہ باہر بیٹھا ہوا ہوں, یہ درخت کا سایہ ہے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو دھوپ ہے, ٹھیک ہے دھوپ میں کھڑے. اندر جتنے بھی کیس لگے ہوئے ہیں سب اے سی میں چل رہے ہیں, سب اے سی یعنی کہ لگا ہوا پرسکون ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اپنی بات کی اور چلے گئے اندر اے سی میں جا کے, یا اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا اندر اے سی والے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم کیمرہ مین دھوپ میں ہی رہیں گے.
کورٹ رپورٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اہم اور حساس کام ہوتا ہے کسی بھی صحافی کے لیے, کیونکہ یہاں پر زیر سماعت مقدمات قومی بلکہ بعض اوقات بین الاقوامی نوعیت کے ہوتے ہیں, جن میں ذرا سی لاپرواہی ادارے اور خود صحافی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور سے.
خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل کل آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا. فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ کرے گی. انگلینڈ نے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے شکست دی ہے. انگلینڈ کے بیٹسمین گیری بیلنس انگلی میں فریکچر کی وجہ سے جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں جو 27 جولائی سے اوول میں شروع ہوگا. آئی سی سی نے سری لنکن فاسٹ بالر شامیندا ایرنگا کا بالنگ ایکشن کلیئر کر دیا ہے اور وہ دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں گے. ایرنگا کے بالنگ ایکشن کو پچھلے سال مئی میں مشکوک قرار دیا گیا تھا. برازیل کے فٹ بالر نیمار بدستور بارسلونا کی طرف سے کھیلتے رہیں گے. ان کی پیرس سن جرمان میں شمولیت کے بارے میں خبریں سامنے آ رہی تھیں, لیکن بارسلونا کے صدر کا کہنا ہے کہ نیمار بارسلونا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. واضح رہے کہ نیمار کا بارسلونا سے معاہدہ 2021 تک کا ہے. خواتین فٹ بال یورو میں فرانس نے آئس لینڈ کو 1 گول سے ہرا دیا. آسٹریا نے سوئٹزرلینڈ کو 2-1 سے شکست دی. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے گول کیپر جو ہارٹ اب ویسٹ ہیم کی طرف سے انگلش لیگ کھیلیں گے. جو ہارٹ مینچسٹر سٹی کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں, لیکن مینیجر پیپ گارڈیولا انہیں مزید کھلانے کے لیے تیار نہیں. انگلش پریمیئر لیگ جیتنے والی چیلسی نے اپنے مینیجر انتونیو کونٹے سے 2 سال کا نیا معاہدہ کیا ہے. مائیکل میتھیوز نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 16واں مرحلہ جیت لیا. ریس کے 5 مرحلے ابھی باقی ہیں اور برطانیہ کے کرس فروم 18 سیکنڈز کے فرق سے مجموعی برتری میں سب سے آگے ہیں. ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئنشپ نیوزی لینڈ میں شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے عباس زیب تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. سری لنکن اسپنر رنگانا ہیرت آئی سی سی کی ٹیسٹ عالمی رینکنگ میں 2 نمبر پر آ گئے ہیں. ہیرت نے زمبابوے کے خلاف کولمبو ٹیسٹ میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے 11 وکٹیں حاصل کی.
خبریں آپ نے, کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. سعودی عرب کی قیادت والے بلاک کا کہنا ہے کہ وہ قطر کو دیے گئے 13 شرائط پر اب اصرار نہیں کرے گا. اس خبر پر بات کریں گے سربین میں تھوڑا آگے چل کر, لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان سے.
پیناما لیکس
केस की समाप्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने कहा है कि जीआईटी के रिपोर्ट्स में शामिल दस्तावेजात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थाईलैंड में रोहिंग्या मुसलमानों की स्मगलिंग केस में कई अफराद के साथ फौज का एक जनरल भी मुलविस पाए गए। कतर का बॉयकॉट करने वाले चार अरब ममालिक का कहना है कि वो चाहते हैं कि गुज़िश्ता 13 मुतालबात के बजाय कतर 6 वसी उसूल कबूल कर ले। फ्रांस के फौजी सरबराह ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ तल्ख कलाम के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तल्ख कलाम की वजह दिफाई बजट में कटौती बताई जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन के साथ खुफिया मुलाकात को फेक न्यूज करार दिया है, जबकि इससे कबल व्हाइट हाउस इन मुलाकातों की तस्दीक कर चुका है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के हक से मुतालिक एक अहम केस की समाअत शुरू कर दी है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खबरें आपने सुनी नादिया सुलेमान से। सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। कतर का बॉयकॉट करने वाले चार अरब ममालिक अब कतर को दिए गए 13 मुतालबात पर पीछे हट गए हैं। सऊदी अरब की क़ियादत वाले इस ब्लॉक का कहना है कि वो कतर को दिए गए 13 शरायत पर अब इसरार नहीं करेगा, बशर्ते कि कतर दहशतगर्दी की मदद करना बंद कर दे। मैंने मशरक वस्ती के उमूर पर ख़ास नज़र रखने वाले सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार राशिद हुसैन से इस पर बात की, उनसे पूछा कि इससे ज़ाहिर क्या हुआ है, क्या सऊदी अरब लचक दिखा रहा है या फिर ये कि उसकी पॉलिसी नाकाम हो रही है।
देखिए, सऊदी अरब पर दबाव बढ़ता जा रहा था और ये जो आप उन्हें बैकफुट पर जाते हुए देख रहे हैं उसकी गालिबन बुनियादी वजह यही है। मिसाल के तौर पर सारा जोर शुरू में दहशतगर्दी पर था कि कतर दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है, कतर दहशतगर्दी की फिनांसिंग कर रहा है और इसको अपोज किया जाए। ये जो शर्त लगाई गई थी उसके गालिबन एक वजह ये थी कि मगरिब से इनको तवक्को ये थी, सऊदी अरब और इनके हलीफों को, कि मगरिब से इनको मदद ज़्यादा आएगी। लेकिन हुआ किसी हद तक इसके बरक्स। मिसाल के तौर पर रेक्स टिलरसन साहब जब इस पूरे खित्ते का गुज़श्ता हफ्ता दौरा करते हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कतर से एक एंटी टेररिज्म बिल साइन कर लिया जो कि अभी तक किसी और जीसीसी के मुल्क से नहीं साइन हुआ है। तो जो एंटी टेररिज्म की के गुब्बारे से बड़ी हद तक हवा निकल गई थी। अच्छा, फिर वो जो 13 शुरू में जो नॉन नेगोशिएबल किस्म के जो ये दिए गए थे मुतालबे, इन चार ममालिक ने जो सऊदी अरब के इसमें जमा थे उन्होंने नॉन नेगोशिएबल कहा था, वो 13 में बास तो मजा का खेज थे। मिसाल के तौर पे कहा यह गया था कि तुर्की से आप अपने ताल्लुकात ख़त्म कीजिए, वहाँ से वो बेस हटाइए, ईरान के हवाले से सवाल जवाब थे, तो ये बहुत सी चीज़ें थी जिसको बहुत से लोगों ने कहा था कि ये मज़ाक़ा खेज़ किस्म के मुतालबे हैं और इन्हें पूरा करना कतर के लिए मुमकिन ही नहीं है और कतर ने कहा था कि ये हमारी सोवरेनिटी पर हमला है।
लेकिन ये बताइए कि ये जो 13 शरायत थे इनमें वो कौन से अहम शरायत थे, कौन से अहम नुकात थे जिन पर इसरार ना करके सऊदी अरब की एक तरह से कमजोरी जाहिर हो रही है।
देखिए, एक उनके लिए बहुत बड़ा मसला अल जजीरा रहा है अरब हुक्मरानों के लिए, अरब शयूख के लिए, और जो एंटी टेररिज्म के भेस में वो इस ऑब्जेक्टिव को, इस हदफ को भी हासिल करना चाहते थे। चुनांचे अब जो उन्होंने बात की है वो अल जजीरा पे बात नहीं की है, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसे कतर कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करेगा जिससे कोई ऐसी स्पीच नहीं करेगा, कोई ऐसी चीज़ों को हवा नहीं देगा जिससे खित्ते में अमन अमान पे असर पड़े, नफ़रतों का इजहार हो और या वायलेंस को फ़रोग दिया जाए। और उसके बाद मौलिम साहब जो कि सऊदी सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने उस पर कहा कि अगर ये अहदाफ अल जज़ीरा को बंद किए बगैर हासिल हो जाते हैं तो फ़ब्बेहा, और अगर अल जज़ीरा को बंद करने के बाद हासिल होते हैं तो बिस्मिल्लाह। यानी उन्होंने अब अपनी पोजीशन अल जज़ीरा पे नहीं फोकस की है बल्कि किसी हद तक उसकी प्रोग्रामिंग पे कर दी है। तो ये वो इशूज़ हैं जो अभी भी मसाइल होंगे। लेकिन ये जो इस तरह की अल जजीरा और तुर्की के बेस हटाना, ये वो चीज़ें थी जो इन सारे मामलात को मज़ाक़ा खेज़ बना रही थी और इन्हीं वजह से जो दबाव बढ़ रहा था इसकी वजह कर वो 13 से अब ये 6 पे आ गई हैं।
تو یہ جو چھ پہ آ گئے ہیں ان چھ میں کون سے نکات کون سے مطالبات اب شامل ہیں؟
دیکھیے اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ کمٹمنٹ ہوگا قطر کی طرف سے کہ وہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم سے جنگ کرے گا, ان کی فنانسنگ ٹیررسٹ. اب اس میں سوال یہ آئے گا کہ کون سے ٹیررسٹ ہیں کون سے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ قطر نے جہاں تک حماس سے تعلق ہے اس پہ تو کسی حد تک مغرب کی سپورٹ مل جائے گی, لیکن مسلم بردرہڈ پہ کتنی آئے گی؟ یا اس نے طالبان کا دفتر بھی رکھا ہوا ہے, اب طالبان کا دفتر اس نے امریکہ کی آشیرواد کے بغیر نہیں رکھا ہے, اب طالبان کو آپ کہاں گنیے گا؟ تو یہ بہت سے ابھی اس میں جزیات ایسے ہیں جن کی صفائی کی بہت زیادہ ابھی ضرورت ہے. یہ چھ جوں کے تو اب پھر یہ جب چھ پیش کیے گئے انہیں بھی نان نیگوشیبل کہا گیا ہے کہ ان کی ٹیکٹکس پہ تو نیگوشیٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن ان پرنسپلس پہ نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بات کسی حد تک نہیں لگتی ہے کہ یہ بیل بھی سر منڈے گی اور بالآخر سعودی عرب اور ان کے حلیفوں کو ان چھ سے جو ان کے مطالبات ہیں اس کو بھی کسی حد تک واٹر ڈاؤن کرنا پڑے گا. یہ جوں کے توں تو ایکسیپٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت پابندیاں لگی ہوئی ہیں قطر پر ان میں کمی آنے کا جلد امکان آپ کو نظر آتا ہے کیا؟
دیکھیے دباؤ بہرحال سعودی عرب پر اور اس کے حلیفوں پر پڑ رہا ہے. فرانس نے ابھی یہ کہا کہ تین چار دن پہلے کی خبر تھی کہ فرانس نے یہ کہا کہ سعودی عرب اور ان کے حلیف اپنے یہ جو بین ہے جو امبارگو ہے اس کو ختم کریں. امریکہ سے اگرچہ کہ صدر ٹرمپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے لیکن ریکس ٹیلرسن کی طرف سے کسی حد تک یہ مطالبہ آیا ہے اور یہ اینٹی ٹیررزم بل سائن ہونے کے بعد ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اس کی زیادہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس طرف امریکہ کا زیادہ پریشر ہو. یہ بھی فیکٹ ہے کہ ابھی تک بڑی حد تک چونکہ اس کی ایک فائنینشیل مسل ہے قطر کی, اس کی وجہ سے اس بین کا اس امبارگو کا عام شہریوں پہ اثر نہیں پڑا ہے. لیکن بہرحال فنانسز بلیڈ ہو تو ہو رہے ہیں اور نہ صرف کہ قطر کے ہوں گے بلکہ اس سے بہت سی بزنسز سعودی عرب میں اور امارات میں بھی امپیکٹ ہوں گی, تو اس پورے خطے میں امپیکٹ ہوگا. اور اب جو ان لوگوں نے کل مولم صاحب نے کہا کہ اگر یہ اس کے باوجود قطر ان چھ مطالبات کو نہیں مانتا ہے تو شاید اگلا اسٹیپ ان کا یہ ہو کہ وہ جی سی سی سے میں قطر کی ممبرشپ کو فریز کر دیں گے. اب اس کی کتنی اہمیت ہے یہ کہنا بظاہر اس کی بہت زیادہ اہمیت نظر نہیں آتی ہے کہ اگر فریز بھی کر دی جائے جی سی سی سے ان کی ممبرشپ کو تو اس سے قطر پر کیا اثر پڑے گا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا.
قطر کا بوائیکاٹ کرنے والے چار عرب ممالک اب قطر کو دیے گئے 13 مطالبات پر پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس پر تجزیہ کر رہے تھے راشد حسین. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے چار افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہیں. مارے جانے والے افراد ایک گاڑی میں کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے. اس واقعے کے خلاف کوئٹہ شہر میں احتجاج بھی کیا گیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
مستونگ پولیس کے ایک اہلکار نے فون پر بتایا کہ یہ واقعہ کوئٹہ کراچی ہائی وے پر چوتو کے علاقے میں پیش آیا. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ عملے کا نشانہ بننے والے لوگ کرائے کی کار میں کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے. جب گاڑی کوئٹہ کراچی ہائی وے پر چوتو کے مقام پر پہنچی تو نامعلوم مسلح افراد نے اس پر فائرنگ کی. عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب اس کی رفتار ایک سپیڈ بریکر پر کم ہوئی. عملے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے چار افراد ہلاک ہوئے جبکہ گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہوا. ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل تھی. پولیس اہلکار کے مطابق یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. اس واقعہ کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی.
دہشت گردوں کا ایک علاج صوبائی انتظامیہ ہزارہ قوم کی نسل کشی
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. ان کی باری اکثریت کوئٹہ میں آباد ہے. تام مچ اور بعض دیگر علاقوں میں بھی وہ رہائش پذیر ہیں. ان کو کوئٹہ مستونگ اور مچ کے علاقے میں عملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. گزشتہ ماہ بھی کوئٹہ میں اس طرح کے ایک عملے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سمیت دو افراد مارے گئے تھے جبکہ اس سے قبل
ایک اور حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے زیر اہتمام مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ان کو سیکورٹی کے نام پر محصور تو کیا گیا ہے لیکن ان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔
مطالبہ کر کر کے تم لوگ تھک گئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ جو فیک سیکیورٹی پلان انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ہزارہ ٹاؤن اور رمضان روڈ کو ایف سی کے چیک پوسٹوں اور ناکوں کے درمیان بند کی رکھی ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف کرانی روڈ کو ہمارے اوپر بالکل نو گو ایریا بنایا گیا ہے، باقی شہر میں ایسے علاقے ہیں جو نو گو ایریا بن گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا را ہمارے بلوچ اور پشتون بھائیوں سے الگ نہ کرے، بلکہ دہشت گردوں کو ہماری صفوں سے نکالے، ان کو الگ کرے۔
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے فوجی دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ 10 سال سے زائد کے عرصے میں ان حملوں میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ سیکورٹی کے بہتر اقدامات کی وجہ سے پہلے کے مقابلے میں ان واقعات میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر آج دوسرے روز بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ جاری رہا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق بھارتی افواج کی فائرنگ اور گولہ باری سے اب تک 1 شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مظفر آباد سے اورنگ زیب جرال کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق بھارتی افواج نے آج صبح لائن آف کنٹرول کے 4 اضلاع کے نکیال، نیزہ پیر، سمانی اور لیپا سیکٹرز میں وقفے وقفے سے فوجی چوکیوں اور عام آبادی پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ اور گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 2 بچوں اور ایک خاتون سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے۔ ضلع کوٹلی کے ڈپٹی کمشنر ارشد حسین کے مطابق نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ضلع حویلی کے نیزہ پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 1 شخص ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
یہ تھی مظفر آباد سے اورنگزیب جرال کی رپورٹ۔ اور آئیے اب آپ کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک دور دراز علاقے کی سیر کراتے ہیں۔ ہمالیہ کے خوبصورت سرسبز پہاڑوں میں گھرا وادی چناب میں واقع ڈوڈا شہر، اور یہاں سے اگر آپ کو برسوانا گاؤں جانا ہو تو بس 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، 2.5 گھنٹے ایک خطرناک پہاڑی راستے پر گاڑی سے، اور آگے کا راستہ دراصل ایک بلند بالا پہاڑ کی خطرناک چڑھائی ہے جو گھوڑوں پر طے کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر برسوانا میں آپ کو صبا حاجی کا غیر معمولی سکول دیکھنا ہو تو یہ سفر مشکل نہیں لگتا۔ یہ سکول اس انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں غریب بچوں کو بھی زندگی میں آگے بڑھانے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہماری ساتھی عالیہ ناسکی کی رپورٹ سنیے، جو کہ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا کا چھوٹا سا گاؤں برسوانا قریب ترین ایئرپورٹ سے 10 گھنٹے دور ہے۔ جموں سے 4 گھنٹے کا سفر جو آپ کو وادی چناب کی خطرناک مگر دلکش اونچائیوں اور گہرائیوں سے ہوتا ڈوڈا پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے 2-3 گھنٹے ایک ایسی سڑک پر جو بس نام کی ہی سڑک ہے۔ 6,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر ڈرائیور کہتا ہے کہ بس گاڑی یہیں تک جائے گی کیونکہ آگے سڑک ہی نہیں ہے۔ آگے جانے کے صرف 2 راستے ہیں، یا تو 3 گھنٹے کی مشکل پیدل چڑھائی یا پھر گھوڑے پر۔ بسم اللہ، اوکے، پیپر چھت
کاکا تے کیا چھنا
تو کیا کرتے، اللہ کا نام لیا اور گھوڑے پر چڑھ گئے۔ یہاں تک کا سفر دشوار گزار اور مشکل تو ہے، مگر ایک بار آپ یہاں پہنچ جائیں تو ساری تھکن نکل جاتی ہے۔ سورج کی پہلی کرنیں ایک نئی صبح کا اعلان کر رہی ہیں۔ چاروں طرف بے پناہ حسین پہاڑ ہیں اور خطرناک راستے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کی آوازوں سے بھی گونج رہا ہے۔ کچھ اوپر سے اور کچھ نیچے سے، چاروں طرف سے آنے والے ان بچوں کی منزل ایک ہی ہے، صبا حاجی کا حاجی پبلک اسکول، جہاں ان بچوں کی امنگوں کو پرواز دی جا رہی ہے۔
Yeah.
ایک ایسے علاقے میں جہاں نظام تعلیم اکثر خستہ ہی نظر آتا ہے، یہ اسکول ان بچوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ یہ بچے یہاں شوق سے، اپنی خوشی سے آتے ہیں، انہیں یہاں بھیجنا نہیں پڑتا۔
The place starts with Caesar returning triumphant from a war. Fellow senators Cassius and Brutus.
برسانہ سمیت آس پاس کے 15 گاؤں کے بچے اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ روز 1 سے 2 گھنٹے تک پیدل چل کر اسکول آتے ہیں۔ ان بچوں نے باہر کی دنیا تو زیادہ نہیں دیکھی، لیکن وہ دیکھنا ضرور چاہتے ہیں۔
بڑے ہو کر تو ہزاروں خیالات آتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر بنوں، کہ بچوں کو پڑھاؤں، تھوڑا علم پھیلاؤں، ارد گرد جو کچھ جانتا ہوں وہ دوسروں تک پہنچا سکوں، اور کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر بنوں۔
اچھے ٹیچر تو یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے سبا رضاکاروں کی مدد لیتی ہیں، ایسے نوجوان جو معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رضاکار انڈیا ہی نہیں، دنیا کے دیگر ممالک سے برسوانہ آتے ہیں، 3 سے 6 ماہ وہاں رہتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں۔
Name a few more things that the rich do and which ordinary people also do. So you have to name few things that rich people do and ordinary people do.
ان بچوں سے مل کر ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں۔ غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے زندگی میں آگے بڑھنے کے بڑے خواب دیکھنے کے جو مواقع ان کی پہنچ سے بہت دور تھے، اب اس اسکول کی وجہ سے ان کی تعبیر ان بچوں کی مٹھی میں نظر آتی ہے۔
تو ہے مشکل کشا، تو ہے حاجت روا، یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوال۔
عالیہ ناز کی بی بی سی برسوانا کشمیر۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں گائے کے تحفظ کے نام پر موب لنچنگ یا مشتعل ہجوم کے تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اپوزیشن نے سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ حزب اختلاف نے الزام لگایا ہے کہ حکومت حملہ آوروں سے ملی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ہندوتوا کے نظریات کی کار فرمائی ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک بحث کے دوران حکومت نے حزب اختلاف کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ انفرادی مجرمانہ معاملے ہیں اور حزب اختلاف حکومت کو بدنام کرنے کے لیے ان معاملات کو اچھال رہی ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
موب لنچنگ پر پارلیمنٹ میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد نے الزام لگایا کہ دلتوں اور مسلمانوں کے خلاف موب لنچنگ یعنی ہجومی تشدد کے واقعات میں حکمراں جماعت سے وابستہ سخت گیر ہندو تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ان واقعات کو روکنے میں سنجیدہ ہوتی تو وہ کب کے رک گئے ہوتے۔
مجھے شک ہے اور وپکش کو شک، یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہم سٹیٹمنٹ دیں گے، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، کرتے رہو۔ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اس وقت دیش میں ہر سٹیٹ میں 8, 10, 15, 20 لوگ جیل میں ہوتے، کیوں نہیں کوئی پکڑا جاتا؟ یہ دن دہاڑے ہوتا، یہ کیمروں کے سامنے ہوتا، یہ ویڈیوز اس کی بنی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر سینکڑوں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں جس طرح کے ہمیں واٹس ایپ ملتے ہیں۔
حکومت کی جانب سے اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ موب لنچنگ کو فرقہ پرستی سے منسوب نہ کرے۔ نقوی نے کہا کہ مودی حکومت کی زبردست کامیابیوں سے پوری دنیا میں بھارت کا نام ہو رہا ہے اور کچھ لوگ حکومت کو کامیابی کی ڈگر سے ہٹانے کے لیے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جو طاقتیں کی یہ سوچتی ہیں کہ ہم اس طرح کے فیبریکیٹڈ ایشوز کے مادھیم سے اس طرح کے اپرادھک گھٹناؤں کو ایک بڑا بات کا بتنگڑ بنا کر کے، اس طرح کی اپرادھک اور جگھن اپرادھک گھٹناؤں کو سامپردائکتا کا روپ دے کر کے مودی سرکار मोदी सरकार के एजेंडे को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनकी गलत फहमी है और मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। बार बार कहा जाता है गोरक्षक, क्या जिसने इस तरह के क्राइम किए क्या उसने बोर्ड लगा रखा था मैं गोरक्षक हूँ, क्या उसने कहा था क्या कि मैं गोरक्षक का मैं ठेकेदार हूँ।
तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा ब्रायन ओ'ड्रेक ने कहा कि ये वाकयात मामूली जुर्म के जुमरे में नहीं आते।
I have a problem with this term cow vigilantism. It's fine, but to be a cow vigilante.
ब्रायन कह रहे थे कि मैं गौ रक्षा की इस्तलाह से इत्तेफाक नहीं करता। जिन्होंने ये तबाही मचा रखी है उन्हें आप जरायम पेशा कहते हैं, असल तशरी गौ दहशतगर्दी है, ये सिर्फ दहशतगर्दी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस के रुकन मजीद मेमन ने मॉब लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद पर तश्वीश जाहिर करते हुए कहा,
First thing, whatever, be it killing cow or anything else, is lawlessness. It is outlawed.
मेमन कह रहे थे कि वो गाय या किसी भी नाम से कत्ल कर रहे हैं ये लाकानूनियत है। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि हम एक ऐसा माशरा बनते जा रहे हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं चल रही। समाजवादी पार्टी के रहनुमा नरेश अग्रवाल ने हुजूमी तशद्दुद पर काबू पाने के लिए एक सख्त कानून बनाने की अपील की
कि इस लिंचिंग पे एक कड़ा सख्त कानून बनाइए। इनके साथ मैं अपील करूंगा कि सरकार आज घोषणा करे, अपने जवाब में इस बात को कहे कि लिंचिंग इस देश में किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी और मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री है वो अपने राज्यों में कड़ाई से इसका पालन करेंगे।
मॉब लिंचिंग के वाकयात पहले भी होते रहे हैं लेकिन मई 2004 में बीजेपी के इख्तदार में आने के बाद इन वाकयात में तेजी से इजाफा हुआ है। हुकूमत की खामोशी और मुर्तकबीन की गिरफ्तारी न होने या उनके तई नर्म रवैये से माहौल और भी खराब हुआ है। ये बहस अभी कल भी जारी रहेगी। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
और अमेरिका में व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है कि इस माह होने वाले G20 सरबराही इजलास के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमिर पुतिन के दरमियान सरेआम होने वाली एक मुलाकात के अलावा दोनों के दरमियान एक और मुलाकात भी हुई थी जिसे पहले खुफिया रखा गया। सदर ट्रंप ने इस मुलाकात के हवाले से खबरों पर एक बार फिर मीडिया पर तनकीद की है। इस बारे में BBC के नामोनिगारों के मुरासलों का खुलासा आप सुनिए नाजिश जफर से।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के शहर हैमबर्ग में इस माह होने वाले G20 इजलास के दौरान एक रस्मी इशाइये के अख्तिताम पर सदर ट्रंप अपनी निश्चित से उठे और व्लादिमिर पुतिन की तरफ चल दिए जो सदर ट्रंप की अहलिया मिलेनिया ट्रंप के साथ बैठे थे। सदर ट्रंप ने एक रूसी हममनसब से एक घंटे तक बातचीत की जबकि उनके साथ उनके अलावा रूसी सदर के सरकारी मुतरजम के अलावा कोई और शख्स मौजूद नहीं था। इस इशाइये के लिए सदर ट्रंप की नशिस्त जापान के सदर शिंजो आबे की अहलिया के साथ मखसूस थी और जहां उनके साथ मौजूद अमरीकी मुतरजम जापानी जबान बोलने वाले थे, रूसी नहीं। इस दौरान मीडिया का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की तस्दीक की है लेकिन ये नहीं बताया कि इस दूसरी मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। रूस की जानिब से अमरीकी सदारती इंतखाब में मुबैना मुदाखलत के मामले के तनाजुर में सदर ट्रंप और रूसी सदर के ताल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। यूरेशिया ग्रुप के पॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंसी के सदर ईएन ब्रेमर ने सबसे पहले इस मुलाकात की इतला दी। PBS के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ईएन ब्रेमर का कहना था कि मुलाकात एक घंटे तक हुई और सदर ट्रंप पुरजोश तरीके से गुफ्तगू करते रहे।
Never in my life as a political scientist have I seen two countries, major countries, with a constellation of national...
सियासी उमूर के माहिर की हैसियत से मैंने कभी नहीं देखा कि दो ऐसे मुल्क, दो बड़े मुल्क जिनके दरमियान मुतसादिम कौमी मफादात का एक झुरमट हो, उनके रहनुमा एक दूसरे के करीब होने और सब अच्छा अच्छा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आए। यही बात लोगों की समझ से बालातर है।
तज्जियाकारों का कहना है कि इस गैर तयशुदा मुलाकात से कई सवाल खड़े होते हैं, मसलन ये कि रूसी हम मनसब को इस तरह मिलने से सदर ट्रंप क्या मकासद हासिल करना चाह रहे थे, बातचीत किस बारे में हुई, गुफ्तगू के लिए अमरीकी सदर ने रूसी मुतरजम पर इन्हिसार क्यों किया। तज्जियाकारों के मुताबिक सदर ट्रंप ने एक और जहद को भी नज़रअंदाज किया, वो ये कि इस तरह की गपशप से कमरे में मौजूद दूसरे रहनुमाओं को क्या पैगाम मिला होगा। सदर ट्रंप ने इस गुफ्तगू के मुतालिक मीडिया में खबरों पर एक ट्वीट में कहा है कि फेक न्यूज़ मजीद बेईमान होता जा रहा है, जर्मनी में होने वाले G20 रहनुमाओं के इशाइये को भी बुरा बनाकर दिखाया गया।
تفصیل بتا رہی تھی نازش ظفر. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں گزشتہ سال نافذ ہونے والا الیکٹرانک کرائم قانون کے بارے میں. پاکستان میں گزشتہ برس یہ قانون نافذ ہوا تھا اور اس الیکٹرانک کرائم کے قانون کے غلط استعمال پر ملک کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں آج تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. سینیٹرز کا موقف ہے کہ اس قانون کو قومی سلامتی کے لیے استعمال کے بجائے اسے سیاسی آلہ بنا دیا گیا ہے. ہماری ساتھی شمائلہ خان اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. شمائلہ, آپ سینٹ میں موجود تھیں, تو اس ایکٹ سے متعلق سینیٹرز کے تحفظات کیا تھے؟
امبر, جو تمام تقریباً جو سینیٹرز جنہوں نے اس ایکٹ کے اوپر, اس کے استعمال کے اوپر بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ یہ ایکٹ منظور کر رہے تھے, جب اس بل کو انہوں نے منظور کیا تھا, اس وقت بھی ان کو خدشہ تھا کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. اور سینیٹر سحر کامران نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے بجائے سے سیاسی آلہ بنا دیا گیا ہے, اور کلدم تنظیموں کی ویب سائٹس اور وہ ویب سائٹس جہاں فرقہ وارانہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کو بند کرنے کے بجائے جو ہے وہ جو عام لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس ایکٹ کا ان کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 64 میں سے 41 بینڈ آؤٹ فٹس کی جو ویب سائٹس ہیں
جی,
وہ اب بھی فعال ہیں اور ان کو بند نہیں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ جب یہ ایکٹ منظور ہوا تھا اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا, تب کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے ہر 6 ماہ کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ پارلیمان میں پیش کرے گا. لیکن دیکھا یہ گیا کہ اب تک جو ہے 1 سال ہو گیا ہے, کوئی رپورٹ جو ہے وہ پیش نہیں ہوئی ہے. اور اس رپورٹ کو ظاہر پارلیمان میں پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دیکھا جا سکے کہ کہیں اس ایکٹ کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا ہے. اسی ضمن میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے ایک بلینکٹ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ جو لوگ بھی نیشنل سیکیورٹی اور ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو فوج کی بدنامی کا باعث بنے
جی,
ان کے خلاف بلا امتیاز جو ہے وہ کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب یہ بتائیں کہ جو 90 acres زمین دے رہے ہیں, اس پر اگر کوئی بات کرتا ہے کہ کس قاعدے اور قوانین کے تحت دے رہے ہیں, تو یہ کہاں سے فوج کی بدنامی کی بات ہو گئی؟ تو اس کو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف تھریٹ سمجھنے کے بجائے یا فوج کی بدنامی سمجھنے کے بجائے اس پر بات ہونا چاہیے تھی, اور اس یہ جو ہے اس طرح اس کو استعمال کیا گیا.
تو یہ جو سارے تحفظات تھے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں جو سینٹ میں جو حکومت کے وزراء تھے ان کا کیا کہنا تھا؟
اس سینٹ میں جو ہے وہ آئی ٹی کی منسٹر انوشا رحمان بھی موجود تھیں, اور وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان موجود تھے جو ایف آئی اے کے بحاف پہ ان کو بات کرنی تھی. تو جو یہ پہلی بات تھی کہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ہے وہ کیوں نہیں پارلیمان کے سامنے پیش کی گئی, تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی. انہوں نے کہا کہ ابھی نیا نیا قانون آیا ہے اور ابھی ہم تیار کر رہے ہیں, ہم نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے کہ وہ رپورٹ پیش کر دیں پارلیمان کے سامنے. لیکن اتنے میں جب اس جی بہت ساری بحث ہو چکی تھی, تو چیئرمین سینٹ نے کہا کہ
جی
ہم 1 مہینے کا اب آپ کو وقت دے رہے ہیں, اس 1 سال کے اندر 2 رپورٹس آ جانی چاہیے تھی لیکن نہیں آئی ہیں. اچھا, ہم آپ کو 1 مہینے کا وقت دے رہے ہیں, آپ اسے پیش کریں.
تو غالباً اس پہ پھر بات ہوگی بہت جلدی. شمائلہ خان, ہمیں یہ تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں رابن وارن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین ختم ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com آپ کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے. امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, اور آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
पनामा लीक्स की समाप्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने कहा है कि जीआईटी की रिपोर्ट में शामिल दस्तावेजात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थाईलैंड में रोहिंग्या मुसलमानों की स्मगलिंग केस में कई अफराद के साथ फौज के एक जनरल भी मुलविस हैं। कतर का बॉयकॉट करने वाले 4 अरब ममालिक का कहना है कि वो चाहते हैं कि गुज़िश्ता 13 मुतालबात के बजाय कतर 6 वसी उसूल कबूल कर ले। फ्रांस के फौजी सरबरा ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ तल्ख कलामी के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तल्ख कलामी की वजह दिफाई बजट में कटौती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन के साथ खुफिया मुलाकात को फेक न्यूज़ यानी गलत खबर करार दिया, जबकि इससे कबल व्हाइट हाउस इन मुलाकातों की तस्दीक कर चुका है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के हक से मुतालिक अहम केस की समाअत शुरू कर दी है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।